أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد وعلیہ تو آج جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج رمضان سے انتہائی قریب یہ درس واقع ہو رہا ہے اور پچھلے ہفتے ہی اس درس کو ہو جانا چاہیے تھا لیکن کیا کریں کہ شہر کراچی کی صورتحال کے باعث وہ اتوار آپ کا پچھلا ضائع ہو گیا، ورنہ آج ہم کافی حد تک رمضان کے مسائل میں آگے بڑھ چکے ہوتے۔ تو آج روزے کے اخلاقی اور کچھ فقہی مسائل کا آج بیان شروع ہو جائے گا، جو آئندہ نشستوں میں بھی جاری رہے گا۔ تو رمضان کی آمد آمد ہے اور اس کا استقبال کیسے کیا جائے، یہ ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جیسی انسان کی معرفت ہوتی ہے وہ ویسے ہی استقبال کرتا ہے، جیسی معرفت ہوگی ویسے ہی استقبال کرے گا۔ آپ دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بہت بڑے اعلی حکومتی عہدیدار کا استقبال کرتا ہے، کوئی صدر مملکت اگر کسی جگہ پہ آ رہے ہوں، تو بڑا عہدیدار آ رہا ہوں، تو کس طرح سے جو لوگ ان کو جانتے ہیں کتنے پروٹوکول کے تحت ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان جس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، کہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اب اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جتنی آپ کو اس مبارک مہینے کے فضائل کی معرفت ہوگی، جتنی اس کی مسائل کی معرفت ہوگی، ویسے ہی آپ آ کر استقبال کریں گے۔ وہ مشہور ہے نا، ایک جو شعر بھی ہے جو علامہ ذیشان ادر جوادی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان آ کر گزر جائے، ایک گویا ایک سمندر تھا اور انتہائی کم چیزیں آپ اس سے حاصل کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا اہم ترین مہینہ آ رہا ہے، اس سے جتنا فیض اٹھا سکیں۔ ابھی آپ سن رہی تھی کہ رعایتی سیل بھی اسی مہینے میں لگتی ہے، تو پروردگار عالم کی جو رعایتی سیل ہے، یعنی لوٹ کا ایک بازار ہے، ثواب لوٹنے کا جو اس مہینے کے اندر لگا ہوا، اگر انتہائی ہلکے پھلکے طریقے سے اس مہینے کو گزار دیا جائے، تو اب آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ پھر بدنصیبی کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو اس مہینے کو پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، بڑے مقامات کو حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا۔ تو اس میں آپ کو عبادات کچھ انجام دینے، جن کی تفصیل آگے آئے گی، کچھ اعمال انجام دینے، اس میں آپ کو احکام روزہ کی معرفت حاصل کرنی، تب آپ صحیح استقبال کر سکیں گی۔ اسی میں آپ کو شب قدر اگلی تاریخوں میں آنے والی، اور آپ لوگوں کی کلاسز اس سلسلے میں ذرا معمول سے کچھ زیادہ ہی ہوں گی۔ شب قدر ایک ایسی اہم ترین رات ہے کہ آپ کو بہت پہلے سے اس کے سارے انتظامات کر کے رکھنا ہے، اور شب قدر کے سلسلے میں آپ لوگوں کی کم سے کم دو کلاسز تو ہوں گی۔ اسی میں چاند کا مسئلہ بھی کل یا پرسوں پھر پیش آ جائے گا آپ لوگوں کو، اور اگر کوئی آگا خوئی وغیرہ کی تقلید میں ہے تو آج رات سے ہی ان کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ تو چاند کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کے احکام کی معرفت حاصل کرنی ہے، اسی میں پھر شب عید آئے گی، فطرے کی معرفت حاصل کرنی ہے، روز عید کی معرفت حاصل کرنی ہے، اسی میں آپ نمازیں بھی پڑھیں گی، آپ کا وضو ٹھیک ہونا چاہیے، غسل ٹھیک ہونا چاہیے، خواتین کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں ان کی صحیح طور پر آپ کو معرفت ہونی چاہیے، یا کم سے کم اس سلسلے میں جو تجسس سے کام لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سب چیزیں ضائع ہو جائیں۔ تو جب یہ سب چیزیں آپ اس کے لیے آمادہ ہو جائیں گی، تب یہ کہا جائے گا کہ آپ صحیح طور پر استقبال کر رہی ہیں اس ماہ مبارک کا۔ اور شعبان کے روزے، جو کہ اب تو گزر گئے، پچھلی دفعہ اگر یہ درس واقع ہو جاتا تو اس میں یہ بات آتی کہ شعبان کے روزے خود استقبال رمضان کا ایک طریقہ ہے، پہلے ہی سے آپ شعبان کے روزے رکھ کر رمضان کے استقبال کی تیاریاں کرتی ہیں۔ تو بہرحال، اور دیکھیں عرب دنیا میں باقاعدہ استقبال رمضان کے سلسلے میں تقاریب منعقد ہوتی ہیں، تقاریب، اور اس کو باقاعدہ منایا جاتا ہے۔ یہاں آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ لوگ اس کی طرف راغب ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک رمضان کو اس انداز سے، کیونکہ لوگ ڈر زیادہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان آنے والا ہے، کیسے روزے رکھے جائیں گے، اور ایک خوف سا ایک ان کے دل میں آ رہا ہوتا ہے، اور ایک لحاظ سے دلی طور پر ایک دوری سی رمضان کے سلسلے میں عام لوگوں کے دماغوں میں اور ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگتی۔ تو صرف اس وجہ سے کہ اس مہینے کی معرفت نہیں، اگر صحیح طور پر معرفت حاصل ہو جائے تو کبھی یہ دوری اور ایک تنگی دل میں اس سلسلے میں پیدا نہ ہو، جس طرح سے گن گن کر دن گزارے جاتے ہیں، اب اتنے دن رہ گئے صرف رمضان ختم ہونے میں، اب اتنے دن رہ گئے رمضان ختم ہونے میں، یہ والی کیفیت ختم ہو جائے اگر ان کو صحیح طور پر معرفت حاصل ہو جائے۔ تو اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ علت وجوب روزہ کیا ہے، یعنی واجب کیوں کیے گئے ہیں، آپ کو پروردگار کیوں چاہتا ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو دیکھیے، اس کے متعلق پیغمبر اسلام حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ لوگوں کی صلوات سے اندازہ ہو گیا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے روایت کا، کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تھا اور انہوں نے اس ممنوع پھل کو جنت کے کھایا تھا، جس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ وہ کس طرح کا پھل تھا، کیا تھا، کیا ہوا، وہ اس سے قطع نظر۔ تو بہرحال ترک اولا ان سے ہوا، تو 30 روز تک حضرت آدم کے پیٹ میں اس ترک اولا کے نتیجے میں جو پھل ان کے جسم میں گیا تھا اس کے اثرات ہوئے، اس کے اثرات کچھ پیدا ہوئے۔ اچھا، اب کیونکہ ہم حضرت آدم ہی کی نسل سے ہیں، حضرت آدم کی، تو بہت سی چیزیں ہمارے جینز میں منتقل ہوئیں، جینیٹیکلی ہمارے اندر آ گئی ہیں وہ حضرت آدم سے قہرن۔ تو ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے 30 روز کے روزے حضرت آدم کی اولاد کے اوپر بھی پروردگار عالم نے فرض کر دی۔ دیکھیے، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں نا، جیسے کہ شوگر ہے، اگر والدین دونوں ڈائبیٹک ہیں تو بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اولاد میں بھی مثلا یہ بیماری جائے گی، تو خاندان کے اندر بہت ساری جو بیماریاں ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہیں۔ تو حضرت آدم کے اس ترک اولا کے نتیجے میں جو وہ خطائے آدم واقع ہوئی تھی، جو ترک اولا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اثرات ہمارے اندر بھی آئے، تو اس وجہ سے 30 دن کے روزے یا ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ تو اب آپ یہ سوچ سکتی ہیں یہاں پر کہ جب ایک ترک اولا جو کوئی گناہ بھی نہیں تھا، جو مکروہ کام بھی نہیں تھا، ایک بہتر کام کا ترک تھا، اس کے جب اتنے اثرات ہوئے ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی، اور ہو سکتا ہے کہ مثلا لاکھوں سال گزر چکے ہوں، اس بات پہ کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ جب اتنے اثرات ہم تک اب تک منتقل ہو رہے ہیں جس کے لیے ہم سے روزے رکھوائے جا رہے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ حرام مال، یا وہ خاص طور پر مائیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو 40-40 دن تک نمازیں نہیں پڑھتی، تو ان کے، یا مثلا فسق و فجور والی زندگی گزار رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں اور نمازیں قضا کر رہی ہیں جس وقت شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے، تو کتنے اس کے دور تک یہ اثرات جاتے ہوں۔ جب ایک ترک اولا کے اثرات نسلوں کے اندر، ہزاروں لاکھوں نسلوں کے اندر منتقل ہوئے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ حرام چیزوں کے اثرات پھر کہاں تک جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو کہا جائے کہ اصل میں بہت ساری جو خرابیاں ہیں، یہ ماؤں کے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی بہت سارے گناہگار جو معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں، کیونکہ پہلا پیغام ہی ان کو شکم مادر سے ہی یہ ترک نماز کا پیغام ملتا، تو مائیں پھر جس طریقے سے بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں اور آ کر پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے نمازوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے خود اس پیریڈ کو وہ ایسا گزار چکی ہیں، ان کے ساتھ عام طور پر اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ ترک اولا کے کیا نتائج تھے اور اس کے بعد گناہوں میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کیا نتائج نکلتے ہیں، آنے والی نسلوں کے اوپر کیسے منطبق ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے چیز آئی. رمضان کے روزوں کی، یا کوئی اگر شخص اگر روزہ رکھتا ہے اور پورے رمضان روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیا جزا اس کو دی جائے گی؟ پیغمبر اسلام کا ایک یہودی سے ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا اور پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص بھی شمار کر کے پورے رمضان روزے اگر رکھ لیتا تو خدا پر سات چیزیں خدا اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا. سات چیزیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس شخص کے جسم سے، یہ جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، اس کے جسم سے حرام پگھل پگھل کر نکل جاتا ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حرام ہمارے جسموں میں مختلف انداز سے چلا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم خود ہی کوئی حرام کام کر رہے ہوں، کوئی حرام بزنس کر رہے ہوں. اول تو وہ ایک الگ صورتحال ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ براہ راست جسم میں ہمارے حرام جا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو احتیاط بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حرام ان کے جسم میں چلا جاتا ہے جو ان کی روحانیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو پروردگار اپنے لیے لازم کر دیتا ہے کہ جو شخص بھی ماہ مبارک رمضان کے 30 روزے رکھ لے گا تو حرام اس کے جسم سے پگھل کر اور میلٹ ہو کر نکل جائے گا. ایک تو چیز یہ. دوسری چیز کہ وہ شخص رحمت خدا سے بہت قریب ہو جائے گا، رحمت خدا سے بہت قریب ہو جائے گا. خطائے آدم کا کفارہ یہ چیز بن جائے گی. خطائے آدم کا کفارہ جو ہمارے جینز کے اندر منتقل ہوا ہے، موروثی طور پر ہمارے اندر منتقل ہوا ہے، خطائے آدم کے اثرات ہمارے جسم سے زائل ہو جائیں گے. چوتھی چیز یہ کہ سکارات موت اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی، جو انتہائی خطرناک مرحلہ، جان کنی کی کیفیت، سکرات، حالت احتضار کے جو اس چیز سے واقف ہیں وہ ان کے دل دھڑک جاتے ہیں اور گویا دم اچھل کے حلق میں آ جاتا ہے جب اس طرح کی کیفیت کے متعلق سوچتے ہیں جو سکرات موت. تو سکرات موت اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی جو 30 دن کے روزے اس طرح سے رکھ لے گا یا پورے مہینے. قیامت کی بھوک اور پیاس سے اس کو امان مل جائے گی. قیامت کی بھوک اور پیاس، یہ اتنی شدید بھوک اور پیاس ہوگی، اور خود اس کی ایک الگ کیفیت ہے. جب ہمارے ہاں دروس منعقد ہوئے تھے موت کے سلسلے میں، تقریباً 50 درس ہو چکے ہیں اس موضوع پر، تو اس میں جب قیامت کی تفصیل آئی تھی تو قیامت کی بھوک اور پیاس اور کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ وہ بھوک اور پیاس وہاں پر نہ لگے، اس میں اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے. تو اس کے اندر سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے مکمل رکھنا. ایسا نہ ہو کہ معمولی باتوں پر ابھی جس کی تفصیل آگے آئے گی، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، سو بخار ہو گیا اور ہلکی پھلکی سی کھانسی ہو گئی تو بس اس کے اندر روزہ چھوڑتے چلے گئے بس ذرا سا. اور یہاں پر تو اس قسم کے افراد بھی، ڈاکٹر حضرات بھی اتنے لاپرواہ، دین سے لاپرواہ اور لاوبالی ہیں کہ ذرا سا ان کے پاس چلے جائیں تو پہلا ان کا جو وار ہوتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں ہی کے اوپر ہوتا ہے اور فوراً مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں. تو ان کی کوئی قابل قبول بات بھی نہیں کہ اگر ڈاکٹر دیندار نہیں ہے، مسائل شریعہ سے زیادہ واقف نہیں ہے تو بہت زیادہ اس کی بات کے اوپر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا رمضان کے روزوں کے سلسلے میں. تو بہرحال قیامت کی بھوک اور پیاس سے انسان محفوظ ہو جائے گا. جہنم سے برات اس کے لیے لکھ دی جائے گی. اب جہنم اس کے لیے نہیں ہوگی، برات لکھ دی جائے گی جہنم سے. اس کے علاوہ اگلی چیز جو پیغمبر نے فرمائی کہ جنت کی طیب غذاؤں کو کھانے کا استحقاق پیدا ہو جائے گا. جنت کی طیب اور پاک غذائیں کھا سکے گا اگر یہ رمضان کے روزے مکمل کر لیتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی جو صفت سمدیت ہے یہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، بے نیاز ہونا. دیکھیں پروردگار عالم ہر قسم کے جو حوائج ہیں اس سے بے نیاز، ہر قسم کی حاجات سے، اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ اسے پیاس لگتی ہے. تو ایک لحاظ سے اس کے اندر ایک گونا صفت سمدیت پیدا ہونے لگتی ہے. پروردگار عالم کی ایک صفت کا ایک معمولی سا پرتا اور جھلک اس کے اندر آنے لگتی ہے کہ سب کھانا اور پانی موجود ہے لیکن اس سے بے نیاز، یہ اس کی طرف رغبت نہیں کر رہا ہے، حکم خدا کی وجہ آوری. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ جو رمضان کے روزے ہیں، فرشتوں کو اگر ہم دیکھیں وہ ہر عبادت انجام دیتے ہیں، نماز بھی انجام دیتے ہیں، فرشتے طواف بھی کرتے ہیں، فرشتے جو ہے بہت ساری رکوع بھی ہیں، تو جو رکوع میں ہے وہ رکوع کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے کر رہا ہے، جو اور پروردگار کی طرف سے احکامات اس کے اوپر فرض ہیں اس کی بجاوری کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ فقط ایک عبادت ایسی جسے فرشتے انجام نہیں دیتے اور وہ ہے روزہ. فرشتے روزے کے ثواب سے ایک لحاظ سے محروم, وہ اس چیز کو انجام نہیں دیتے. تو ایک لحاظ سے جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا پروردگار پر کہ پروردگار تو ایسے شخص کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر فساد کرے گا, تو پروردگار نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ایسے فرشتوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دیکھو اس طرح کے افراد بھی آئیں گے, جو پروردگار نے جو حضرت آدم کی نسل پیدا کی ہے کہ یہ سب چیزیں نعمتیں ان کے سامنے موجود ہوں گی اور سرتابی بالکل نہیں کریں گے حکم پروردگار کی اور چھوڑ دیں گے حکم خدا کی جو مخالفت ہے, تاکہ فرشتوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ایسا نہیں کہ تم نے جو سوچا تھا کہ سارے آدم کی نسل اس طرح سے ہو جائے گی جو کچھ تو خون کرے گی, نہیں, ایسے عبادت گزار افراد بھی اس کے اندر پیدا ہونے والے. تو ایک تو صرف یہ ماہ مبارک ہے رمضان ہی کی بات نہیں, یعنی اور روزے بھی جو انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایسی ہی صفات کا اس میں ظہور ہونے لگتا. اچھا اب آ جائیے کہ جو ماہ سیام جس کو کہا جاتا, اس کو کیوں کہا جاتا ہے, اس کا یہ نام کیوں پڑا؟ دیکھیے ویسے اس کے لوگوں کے معنی رک جانے کے, رک جانا, بہت ساری چیزوں سے انسان حالت روزہ میں رک جاتا ہے. اور ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد, وہ کہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام. اچھا اس میں لوگ عام طور پر مستعمل ہو گیا رمضان, رمضان نہیں رمضان, اس کے میم کے اوپر زبر لگائی. تو ماہ مبارک رمضان, رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام, تو اس کا بڑا احترام کرنا چاہیے نام کے اعتبار سے بھی. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد, اس کے نماز, اس مبارک مہینے کے نام کو بھی احترام سے لینا چاہیے کیونکہ پروردگار کا نام ہے نا. جب بھی امام فرماتے تھے کہ لا تقولوا رمضان ولکن قولوا شہر رمضان, کبھی مت کہو صرف رمضان بلکہ کہو ماہ مبارک رمضان. تو بہرحال اس کا نام کا بھی بڑا احترام. اور ویسے یہ جو رے میم اور زاد رمضان میں جو آتا ہے, اس کے معنی جلا دینے کے. کہا جاتا ہے کہ جس موقع جس زمانے میں سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہوئے تھے تو وہ جھلسا دینے والی گرمیوں میں وہ مہینہ آیا تھا, تو اس وجہ سے بھی اس کا نام پڑا. اس کی ایک وجہ تسمیہ ایک بنی کہ رمضان کیونکہ شدید ترین جھلسا دینے والی گرمیوں میں آیا تھا. اور دوسری وجہ جو پیغمبر نے خود بتائی کہ یہ جو رمضان کا مہینے کا اس کا نام یوں پڑا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا, گناہوں کو جلا کر ختم کر کے رکھ دیتا ہے, اس وجہ سے بھی اس کا نام رمضان. اور پیغمبر فرماتے تھے اگر کسی شخص کو یہ بات پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ اس بات کو دوست رکھتا کہ وہ سارا سال روزے سے رہے, سارا سال. تو واقعی ہمیں احساس نہیں, ہم لوگ دنوں کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس کی معرفت نہیں کہ اس کے فائدے کیا حاصل ہونے والے, فوائد روزہ کیا ہیں یہ ہم کو پتہ ہی نہیں. اگر سرسری سب, یعنی اگر آپ واقعی نکالنے کا بھی بیٹھے, آپ کہیں میں ساری کتابیں نکالتی ہوں مفاتی اور جتنی روزے کے سلسلے میں کتابیں, اور آپ اس کے فائدے نوٹ کرنا چاہیں تو آپ حیران ہوں گے, کاپیوں کی کاپیاں بھرتی چلی جائیں گی اور رمضان کے فائدے ختم نہیں ہوں گے. اور اس مبارک مہینے کو بس ایسے ہی انتظار میں گزار دیا جائے عید کے کہ بس اب کب آئے گا کب آئے گا, اب تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, اب دیکھیے کتنے کم دن رہ گئے ہیں اب رمضان کے ختم ہونے میں, دنوں کو کاٹتے ہیں لوگ اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں بس اب اتنے دن تو رہ گئے, اب آٹھ دن تو رہ گئے, برے بس صرف دس ہی دن تو رہ گئے, جبکہ آئمہ کی سیرت بالکل اس کے برخلاف تھی جو کہ ابھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں ذکر ہوگی. تو جو اس کے فوائد, ایک تو خود دنیاوی فائدہ ہے, اس سے صحت مند انسان ہو جاتا ہے. پیغمبر کی حدیث بھی کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ, روزہ رکھ کے انسان صحت مند ہو جاتا. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آتش جہنم سے نجات کا کوئی بھی عمل روزے سے بڑھ کر نہیں. کتنا خطرناک مرحلہ ہوگا, آتش جہنم سے نجات انسان کو مل جائے گی کہ جو سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ, سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ. اس کا کوئی بھی عمل اس سے بچنے کا روزوں سے زیادہ بڑھ کر نہیں. اس مبارک مہینے میں ہر آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے, ہر دعا قبول. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا, اور اس میں پھر انشاءاللہ جو شب قدر کی گفتگو آئے گی اس میں بھی بات آئے گی. اس میں آپ ابھی سے دعاؤں کی ایک لسٹ بنانے, آپ ایک کاپی مقرر کر لیں, اس میں سوچ سوچ کر دعائیں لکھیں, مستقبل کے حوالے سے, آنے والے دنوں کے حوالے سے, اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے, کیونکہ ہر دعا اس مہینے میں قبول ہو جائے گی. ایک تو چیز یہ, اور اس میں ہر نیکی کا ثواب دگنا ہو جائے گا, ہر نیکی کا ثواب. شب قدر کی جب گفتگو آئیں گی اس میں بھی میں ذکر کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس میں فقط آپ کو نیتیں کرنا, کہ میں فلاں نیتیں کرنا کہ میں یہ نیک عمل اس سال انجام دوں گی, یہ نیک عمل. صرف نیت کرنے سے بھی دگنے دگنے ثواب آپ اس مہینے میں اٹھا سکتی, گویا پوری برکتیں اور رحمتیں آپ جو ہیں وہ لوٹ کر اس مہینے کے اندر لے جائیں. اور آئندہ آنے والے رمضان تک کے جتنے گناہ ہیں وہ بھی سب آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ اس مہینے کے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اگر آپ رکھ لیں گی تو اگلے رمضان تک کے جتنے گناہ خدا نہ خواستہ آپ سے سرزد ہوں گے وہ بھی سارے ابھی سے معاف ہو جائیں گے. جنت آرائش کرنے لگے گی آپ کے لیے. جنت باقاعدہ دلہن کی طریقے سے جس طرح تیار ہوتی, اس طرح سے جنت رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اپنی آرائش کرتی کہ جب یہ مومنہ میرے اندر آئے گی, یہ مومن میرے اندر آئے گا, یہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو کس طرح سے مبہوت ہو کر رہ جائے گا, کس طرح سے وہ آرائش کرتی. اس مہینے میں ہر سانس جو آپ لیں گی وہ تسبیح کا حکم رکھے گی. اگر آپ کو ایک تسبیح کا سبحان اللہ صرف کہنے کا کیا فائدہ ہے, اگر آپ روایتوں میں نکالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے, اور اتنا, اور اس مہینے میں کتنی تسبیحات آپ انجام دیں گی. ابھی موقع نہیں, انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان چیزوں کا بھی ذکر آئے گا. اور اس مہینے میں ہر رات 1000 راتوں کے برابر ثواب دلواتی. زکات بدن, یہ رمضان کے روزے یہ زکات بدن ہو جائیں گے. ہر عضو کا جسم کے اندر ایک حصہ گویا اس کی زکات روزے رکھنے کی صورت میں نکل جاتی. گناہ آپ کے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ بالکل معاف ہو جائیں گے. اس مہینے میں روزے رکھنے سے آپ کی عقل میں بے پناہ اضافہ ہوگا. عقل میں مال حرام, جتنا بھی آپ نے سنا کہ جسم میں جتنے مال حرام کے اثرات ہوں گے وہ سارے زائل ہو جائیں گے. اور اس مہینے میں امانت داری کا ایک احساس آپ کے اندر خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا کہ نہیں, پروردگار کی طرف سے مجھ پر کچھ احکامات فرض. آپ پھر عام زندگی کے اندر بھی ان چیزوں کو ادا کرنے کی سوچیں گے اگر اس مہینے کو اچھی طرح سے آپ نے گزار لی. انسان اپنے محاسبے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اپنی غلطیوں کا احساس کرنے لگتا ہے. اچھا دیکھو مجھ میں یہ غلطی بھی, مجھ میں یہ غلطی بھی ہے, میں اس کو بھی ٹھیک کر لوں, اس کو بھی ٹھیک کر لوں. کتنا اچھی بات ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگ خمس نکالتے ہیں, اپنی ڈیٹ جو ہے وہ پہلی رمضان قرار دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم, تاکہ ہمیں یاد رہے اور ہم نے پورے مال کو پاکیزہ کرنے کے بعد اور ہم جو ہے اس طرح سے پاک و پاکیزہ حالت میں روزہ رکھنا شروع ہوں. شکر گزاری کا ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے, انسان کی جو صحت مندی اس کو حاصل ہونے لگتی, اور اس کے علاوہ اس کی فکر تبدیل ہونے لگتی. گناہوں سے جو ہے اس کی فکر تبدیل ہو کر اطاعت پروردگار کی طرف آمادگی اس کے اندر آنے لگتی, اس کی فکر کے اندر ایک پاکیزگی آ جاتی, اس میں ایک نظم و ضبط پیدا ہونے لگتا ہے, ٹائمنگز اس کے ٹھیک ہونے لگتے ہیں, کب مجھے نماز پڑھنی ہے, کب افطار کرنا ہے, کب سحری کرنی ہے. نظم و ضبط کا ایک پابند انسان چاہے اگر اس مہینے کو صحیح طور پر گزار لے تو آئندہ آنے والے جو مہینے اس کے اندر بہت اچھا اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکتا ہے, بشرطے لاوالی پن کی طرح سے اور اس مہینے کے انتظار میں کہ جب کب یہ مہینہ ختم ہوگا اور اس مہینے سے ماذاللہ جان چھوٹے گی, یہ والی اگر نیت نہیں ہے. اس کو اپنے نفس کے اوپر اعتماد ہونے لگتا ہے. عمومی زندگی کے اندر آپ اپنے نفس سے بہت خائف رہتی ہیں, ارے یہ تو دیکھیے یہ گناہ بھی کروا دے گا, یہ آپ کو اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہوتا, اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. یہ مہینہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر اعتماد دلواتا ہے کہ نہیں میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں. دیکھیں میں لبوں کے اوپر غیبت آنے لگتی ہے آپ رک جاتی ہیں, ذرا سا جھوٹ آنے لگتا ہے آپ رک جاتی ہیں, کسی پہ غصہ ہونے لگتی ہیں آپ رک جاتی ہیں. یہ کیا ہے, اپنے نفس پر اعتماد ہوتا ہے, نہیں میں رک سکتی ہوں, مجھ میں گناہوں سے رکنے کا ایک ملکہ. ورنہ عام زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عام طور پر مغلوب ہوتی ہیں کہ نہیں یہ نفس مجھے بہکا کر لے ہی جائے گا, اور آپ جو خائف رہتی ہیں اس سے. نہیں, اس مہینے میں آپ کو اپنے نفس پر اعتماد ہوتا ہے. اس مہینے میں آپ خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں. اس مہینے میں آپ دیکھتی ہیں کہ انسان رقیق القلب ہو جاتا ہے, غریبوں کی امداد کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، دل اس کا سخت نہیں رہتا، خود بخود نیکیاں کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، ارادہ اس کا روزے رکھنے کی وجہ سے بے انتہا قوی ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں کہ قوی ارادے سے ہی آپ تمام چیزوں سے رک سکتی ہیں، جب گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج بھی موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ کا ارادہ اتنا قوی ہے کہ آپ اس کے باوجود پانی نہیں پینی، کسی کی وجہ سے نہیں، اپنے مضبوط ارادے کی وجہ سے آپ اس گناہ سے بچی ہوئیں۔ اس مہینے میں آپ متدین افراد سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، آپ مختلف پروگراموں میں جاتی ہیں، دیندار افراد سے رابطہ خود ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان ایسے افراد کی صحبت اختیار کرتا ہے، مختلف پروگرامز میں جاتا ہے، لوگوں سے اس انداز سے ملتا ہے، متدین افراد سے رابطہ، اس کے اندر شہوتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، برائیوں کی طرف رغبت انسان کی کم ہونے لگتی، انسان کے اندر اس کے باطن میں حیا کا ایک جذبہ آنے لگتا ہے، حیا کا جذبہ باطن کے اندر، کہ آپ دیکھتی ہیں نا تنہائی میں بھی انسان بہت سے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے اندر خشوع خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی، وہ پروردگار عالم کے سامنے گریا کرتا ہے، ایسی راتیں اس کے اندر آئیں گی جس میں آپ گریا کریں گے۔ اس میں اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کے برابر، ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کے برابر، زبان پر آپ اپنے کنٹرول کرنے لگتی، تو آپ دیکھیں کہ کتنے اس کے کتنے فائدے بیان کیے جائیں، انسان تھک جائے گا، ہلکان ہو جائے گا، بے حال ہو جائے گا، لیکن ماہ مبارک رمضان کے فائدے ختم نہیں ہوں۔ تو صحیح طور پر اگر معرفت کے ساتھ یہ مہینے اس مہینے کے روزے رکھ لیے جائیں، اس کو صحیح طور پر مسائل شرعیہ حاصل کر کے اس میں کوئی غلطی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے فائدے اس کے حاصل ہوں گے آپ کو کہ آپ نے اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیے ہوں گے۔ اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آئمہ کی سیرت میں تھی لیکن ہمیں بھی رائج کرنا چاہیے۔ چھٹے امام کے متعلق یہ بات ملتی ہے ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب بھی کبھی کسی مصیبت میں چھٹے امام گرفتار ہوتے تھے روزے رکھنے لگتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ نمازیں چھوڑنے لگتا ہے، وہ روزے چھوڑنے لگتا ہے، کسی کے گھر کوئی بیمار ہو جائے تو پتہ چلا کہ تین دفعہ ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑ جائیں تو لواحقین روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، جب کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار، جب چھٹے امام کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو روایت کا جملہ یہ کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور روزے رکھنے سے خود بخود وہ مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ پیغمبر اسلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب پیغمبر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ نمازیں زیادہ پڑھنے لگتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں کم ہو جاتی ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نہیں، بالکل برخلاف سیرت ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو، یہاں صبر سے مراد بہت سی روایتوں میں روزہ کہا گیا، یعنی نماز اور روزے سے مصیبتوں کے اوقات میں مدد لیا کرو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور عام دنوں میں بھی روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کے واجب روزے نہیں ہیں اور کوئی مصیبت آ جائے وہ روزے رکھنا شروع کر دے، دیکھے کہ واقعی اس سے مدد لے کیسی وہ مصیبت غائب ہوتی، نمازیں زیادہ پڑھنے لگے دیکھیے کیسی مصیبت غائب ہوتی، کبھی پریکٹس تو کر کے دیکھیں، پیغمبر اور آئمہ کی سیرت پہ چلنے کی، پھر آپ دیکھیں گے کہ حیران ہو جائیں گے، ارے یہ مصیبت کس طرح سے آئی اور رفع ہو گئی۔ تو یہ اس کے اندر ایک اہم بات تھی۔ اور یہ اب جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں سے، اللہم صلی علی محمد کہ پروردگار عالم نے جو روزے کو فرض کیا اس وجہ سے تاکہ ہم میں صفت اخلاص پیدا ہو جائے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص کی ایک صفت وہ ہمارے اندر سے نکلتی چلی جاتی، روزہ رکھنے سے ایک اخلاص کی صفت پیدا ہوتی، جس پہ آئندہ آنے والی جو نشستیں ہماری ہوں گی رمضان کے بعد جو غالباً آئیں گی اس کے اندر خود مکمل ایک لیکچر اخلاص کے اوپر بھی ہوگا۔ اور ہم بعض اوقات پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کسی میں کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا تھا پروردگار کو اپنے آپ سے قریب کرنے کا کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی پیغمبر نے بات بتا دی کہ شیطان انسان کے خون میں رواں دواں رہتا، تم بھوک کے ذریعے اس کا راستہ روک دو، بھوک کے ذریعے، یعنی انسان جب بھوکا ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں اور عام طور پر عام روزے کی حالت میں بھی، تو شیطان کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے، وہ جو آپ کے خون کے اندر گردش کر رہا ہے اس کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پھر آپ کو اس انداز سے بہکا نہیں سکے گا وہ۔ اچھا، اب رمضان سے پہلے نہیں، سب سے پہلے تو ہاں ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے چھوڑے گا، جیسے کہ ابھی آگے چل کر ذکر ہو گئے بہت ساری غلطیاں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، کہ کتنی معمولی معمولی باتوں پہ لوگ اپنا روزے کو توڑ دیتے ہیں یا روزے رکھتے ہی نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. کہ اگر کسی شخص نے ایک روزہ بھی عمدن نہیں رکھا جان بوجھ کر تو روح ایمان اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. ایمان نکل جاتا ہے, ایمان کی روح نکل جاتی. اب یہ بغیر ایمان کے شخص گھومتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جو کھا پی رہا ہے رمضان کے روزے معمولی معمولی باتوں کی وجہ سے جو چھوڑ رہا ہے, یا مسائل شریعہ کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سی عورتیں حاملہ عورتیں مثلا چھوڑ رہی ہیں روزے, دودھ پلانے والی عورتیں مثلا روزے چھوڑ رہی ہیں, جس کی تفصیل آگے مسائل کے اندر آئے گی, جبکہ اس کو مینج بھی کیا جا سکتا. لیکن کیا ہے کہ بس روزہ چھوڑ لیں, ذرا سی چھینک آئی اور ڈاکٹر نے منع کر دیا اور روزہ چھوڑ لیں. تو ایسے کہ آپ یہ بات یاد رکھیے, پھرتے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں, روح ہے ایمان ان کے اندر سے نکل چکی. اور یہی وجہ ہے کہ جو روایت ہے کہ قیامت میں نماز کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ روزے کے متعلق ہی کیا جائے گا. اچھا, اب کیونکہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو رہا, اس سے پہلے کچھ باتوں کا آپ کو خیال کرنا. رمضان سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے مال اور اپنی غذا کی پاکیزگی کا خیال کرنا ہے, کوئی حرام غذا اپنے جسم کے اندر نہ جائے. حرام غذا وہ آپ کے جسم میں نہیں جانی چاہیے. بلکہ ایک چیز اور بھی ہے, خود کو رمضان کے لیے فارغ بھی کریں. فارغ آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب استعاذہ میں شیراز کے نان بھائیوں کا واقعہ لکھا کہ ایسے افراد ہوا کرتے تھے کہ جو تندور پہ جب روٹیاں بھی لگانے جاتے تھے تو حدیث قصہ پہلے پڑھتے تھے اور باوضو ہو کر روٹیاں لگاتے تھے کہ یہ مومنین کے جسموں میں یہ غذا جائے گی, تو ایسے ان کے اثرات ہوتے. اور بہت سے نان بھائیوں کا واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ان کی کوشش ہی ہوتی تھی. ظاہر ہے پورے رمضان کتنا مشکل ہے تندور کے آگے بیٹھ کر روٹیاں لگانا, کتنا روزہ لگے گا اس کو. تو بہت سے جو اس قابل نہیں پاتے تھے اپنے آپ کو رمضان کے روزے کہیں سے نہ چھوٹ جائیں, تو عام دنوں میں زیادہ محنت کر کے وہ پیسے زیادہ حاصل کر لیتے تھے. اور تاکہ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو بالکل فارغ کر کے گھر پہ آرام کریں اور روزے رکھیں. زمانے طالب علم میں ہم کتنے ایسے دیندار نوجوانوں کو دیکھتے تھے کہ جو رمضان میں ظاہر ہے پڑھائی بھی اس انداز سے نہیں ہو پاتی, کالج اور یونیورسٹی جانا بھی اس طرح سے نہیں ہوتا, تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ پہلے سے ذرا پہلے مہینوں میں زیادہ پڑھ لیتے تھے اپنے کالج کی پڑھائی, تاکہ اس مہینے میں اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادت کی طرف اپنا رجحان کو لگاتے تھے اور علم حاصل کرنے میں اپنے رجحان کو لگاتے تھے. صرف اس وجہ سے کہ یہ رمضان پھر آ کر نکل جائے گا, پھر پورے 11 مہینے کے بعد اتنی عظیم سعادت ہمیں حاصل ہوگی, ہم اس بات کو کیوں اس مہینے کو کیوں ضائع کریں اس انداز سے. تو بہرحال پہلی تو چیز یہ کہ اپنے مال کی پاکیزگی کا خیال کرنا ہے, کوئی غذا اپنے جسم میں ایسی نہ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی حرام اس مہینے میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ حلال سے تو اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پانی پینا حلال تھا ایک لحاظ سے, وہ ٹھیک ہے رمضان میں روزے کی وجہ سے حرام ہوا. حلال کھانا کھانا حلال تھا رمضان میں, روزے کی وجہ سے حرام ہوا. یعنی یہ نہ ہو کہ حلال سے تو اپنے آپ کو روکے ہوئے, یعنی کہ مثلا ایک لحاظ سے کھا پی نہیں رہے اور روزہ کھلتے مثلا حرام فلمیں دیکھی جا رہی. بہت سے لوگ پوری پوری رات کے صبح فجر تک جاگ رہے ہیں, اب کیا کریں, اب حرام فلمیں دیکھ رہے ہیں, حرام موسیقی اس کے اندر سن رہے ہیں, فحش مناظر ان کے آنکھوں کے سامنے سے ہو رہے ہیں, فاحشہ عورتوں کے انٹرویو اور جو ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں وہ گھنٹوں بیٹھ کر آپ سن رہی ہیں, اور اپنی روحانیت جو رمضان میں زیادہ ہو گئی تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے انٹرویو سننے کی وجہ سے, مثلا ان کی شکلوں کو دیکھنے سے بھی آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوتی, آپ بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں, وہ اثرات انسان اپنے اندر جذب کرنے لگتا ہے غیر محسوس انداز میں برے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے. حرام فلمیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, یعنی حلال چیزوں سے بچایا ہوا ہے اور حرام کے اندر مبتلا ہوئے ہیں. جسے کہا جاتا ہے نا گڑ کھاویں اور گلگلوں سے پرہیز کریں, جو ایک پرانا ایک محاورہ بھی تھا. ٹھیک ہے, ویسے تو ابھی گلاب جامن اور چمچم کھا کر آئے اور اس کے بعد جب چائے آ رہی ہے تو اس میں کینڈل ڈال کر پی رہے ہیں مثلا, تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ نہیں ہونی. تیسری بات یہ کہ مسائل فقہ کی صحیح طور پر معرفت. اس مہینے میں جو آپ نے مسائل حاصل کیے ہوئے بھی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ آج آپ لوگوں کو ایک باقاعدہ ایک استقبال رمضان کے حساب سے شاید آج آپ کو ایک وہ دیا جائے گا ایک سوال نامہ کہ اپنی معلومات آپ اپنی چیک کریں کہ آپ کتنی رمضان اور مسائل کی روز اس میں اہم ترین مسئلے لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ جائیں کتابوں سے کھنگالیں، علماء سے پوچھیں، اگر آپ نے واقعی اس کو اچھی طریقے سے حل کر لیا، پوچھ کے حل کرنا ہے، کتابوں کو کھنگالیں، ایک دوسرے سے مشورہ لیں، جب آپ تھوڑے دن میں اس کو ایک ہفتے کے اندر حل کر لیں گے، پورا رمضان کے صحیح طور پر کتنے ہی مسائل سے آپ کو واقفیت ہو جائے گی اور آپ کو غلطی رمضان کے اندر نہیں ہونے پائے گی آپ سے. تو مسائل کی صحیح طور پر معرفت ہونی چاہیے، جو مسئلے پہلے جس کو پتہ بھی ہیں اس کو چاہیے کہ وہ توصیل مسائل اپنے نوٹس یا ایسے دروس کے کیسٹ وغیرہ لے کے اپنے ان کو ریوائز کرے بار بار، کیونکہ ظاہر ہے ہر دفعہ کوئی نئے نئے مسئلے تو نہیں آتے چلے جائیں گے، رمضان کے وہی مسئلے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور کتابوں میں ہیں اور جو عمومی طور پر پیش آتے ہیں، تو ان کو ریوائز بھی کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بھائی ہاں یہ تو ہم نے سنے ہوئے پچھلے سالوں میں تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں. نہیں، انسان بھول جاتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ، تو اس سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اور ابھی کل پرسوں ہی اور بہت سے لوگوں کے آج کے نزدیک آج ہی کہیں شب اول نہ ہو جائے، ابھی تو کنفرم نہیں ہے لیکن بہرحال ایک چیز ہو تو سکتی ہے. تو شب اول میں جیسے کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ آج مطلب شاید صاف ہوگا، تو کراچی اور اس کے افق پر اس کا پاکستان کے اکثر شہروں میں صاف ہونے کی وجہ سے چاند کا نظر آنا ممکن ہے. اگر کوشش کر کے اگر چاند کا نظر آنا ممکن ہے تو ضرور چھت پہ جا کر یا کسی بھی طریقے سے چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں. اور چاند کو دیکھنے کے بعد ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے، وہ آپ مفاتی سے دیکھ کر وہ ضرور پڑھیں. آنکھوں کی بیماری سے، پورے سال آنکھوں کی بیماری سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. تو شب اول چاند دیکھنا. دوسری چیز جو اس سلسلے میں کہی جاتی ہے کہ تطہیر حقوق اور توبہ. اگر کسی کے تو آپ دیکھیں کسی کے کچھ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے کسی سے لے کر آئی ہوئی ہیں، آپ نے واپس نہیں کی ہے اب تک، کھنگالیں چیزیں، کسی کو حق آپ کے ذمے نہ ہو، خمس آپ نے نہیں دیا، آج کی رات بیٹھ کے خمس نکالیں کن کن چیزوں پر، ابھی فی الحال اگر دینے کے اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو واقع میں شرع ہے اس کے نمائندے سے فون پہ بات کر کے یا ان سے وقت لے لیں کہ میں اتنے دن میں اتنے مہینے میں آپ کے پاس پہنچا دوں گی، اگر ایک دفعہ اجازت مل جاتی ہے تو کم سے کم اس حرام سے آپ بچ جائیں گے. تو تطہیر حقوق اور توبہ، خصوصی توبہ بھی آج کریں کہ پروردگار مہینہ شروع ہو رہا ہے، میں توبہ سے اس مہینے کا آغاز کرتی ہوں، تاکہ اب ذمے کوئی گناہ نہ ہو، سچے دل سے مصمم ارادہ کر لیں کہ اب ماہ مبارک میں تو انشاءاللہ ہوگا نہیں اور اس کے بعد بھی میں اپنی اس توبہ کو قائم رکھوں گی جہاں تک میرے لیے ممکن ہو سکے گا. اول ماہ کا غسل اس مہینے کا، وہ بھی آپ کریں، غسل توبہ کی نیت بھی اس میں شامل کر لیں اور اسی ایک ہی غسل کے اندر غسل زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت بھی اسی میں کر لیں. اللہم صل علی محمد. تو بہرحال کوشش کریں کہ اگر چاند دیکھنا ممکن ہے تو چاند ضرور دیکھیں، اور ممکن اگر نہیں ہے تب بھی آپ کم سے کم اول ماہ کا چاند دیکھنے کی جو باقاعدہ یا رمضان کے چاند دیکھتے وقت کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھیں، تو اس سے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے. تو جتنی بھی دعائیں ہو سکیں وہ بھی اس مہینے میں انجام دینے کی کوشش کریں. جب یہ ظاہر ہے رات گزرے گی پہلی راہ، اس کے بعد جب سحری ہوگی یعنی پہلے رمضان کی سحری، تو سحری کرنا یہ خود ایک مستحب عمل ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ سحری کھاؤ چاہے ایک گھٹ پانی ہی کیوں نہ ہو. بہت سے لوگ بس رات ہی کو نیت کر کے سو گئے، اس کے بعد مثلا فجر کے وقت اٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز کے قضا ہونے سے 10 منٹ پہلے، اور بس نماز پڑھ کے پھر فوراً سو جاتے ہیں. لیکن سحری چاہے وہ ایک گھٹ پانی کیوں نہ ہو. پیغمبر فرماتے تھے کہ دیگر ادیان میں بھی جو روزہ ہے اس میں اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ اس ہمارے جو دین اسلام ہے اس میں سحری کا تصور، دیگر ادیان میں اگرچہ روزہ ہے لیکن سحری کا تصور نہیں. سحری کا تو ہو سکے تو آپ دعائے سحر بھی ضرور پڑھیں مفاتی کھول کر سحری کے وقت، اور اس کو صرف کھانے پینے کے اندر پورے وقت کو نہ لگائیں سحری، کچھ نہ کچھ اس وقت کی خاص دعائیں ہیں جو ضرور بھی ضرور کوشش کر کے آپ پڑھیں. یا مفضا اندہ قربتی و یا غوثی اندہ شدتی، یہ والی بھی جو دعا ہے یہ مفاتی کے اندر سب آپ کو مل جائیں گی، کہ یہ جو کہ آپ کو فجر سے پہلے سحری میں جن دعاؤں کو پڑھنا. تو بہرحال سحری کھانا یہ خود بہت ہی اہم ترین ہے کہ فرشتے بھی ایسے افراد کے اوپر پیغمبر فرماتے ہیں کہ رحمتیں جو ہیں وہ نازل کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک عمل اور ایسا ہے جو پہلے رمضان، ویسے تو تمام ہی جتنے بھی روزے آئیں گے اس میں آپ انجام دے سکتی ہیں، لیکن پہلے رمضان کو خاص طور پر، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، کہ جب بھی روزہ رکھتے تھے ان کے متعلق یہ بات آتی تو وہ عطر اور خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو بھی اول رمضان خوشبو لگائے گا وہ عقل سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے بہت سے معاملات ہم زندگی کے ایسے انجام دے رہے ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات ہماری عقل خپت ہو کے رہ جاتی ہے، معطل ہو کے رہ جاتی ہے، ہمیں بہت سے غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو اول رمضان کے دن خوشبو لگائے گا وہ پھر عقل سے محروم نہیں ہوگا۔ بس اس میں خوشبو لگاتے وقت وہ محرم نامحرم والی مسئلے کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ نامحرموں کو سنگھانے کی نیت نہ ہو، ویسے ہی اپنے گھر میں اپنے محرموں کے سامنے خوشبو لگائیں اور اس کے مطابق پھر آپ دیکھیں گے وہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی سحر کے وقت استغفار کرنے کی بڑی تاکید آئی، سحر کے وقت استغفار کرنا، اور کتنی ہی پرانی آیات ہیں اس سلسلے میں کہ صبح سحری کے وقت استغفار اور توبہ کرنا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سحر کے وقت استغفار کرے تو بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا۔ دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ استغفار کرتی ہیں تو کتنی روایتوں میں یہ چیز آتی ہے کہ جس نے فلاں فلاں شرط کا خیال نہیں کیا اور استغفار کیا تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں۔ یعنی عام دنوں میں جو استغفار کیا جاتا ہے، عام دنوں کے اوقات میں، اس میں تو شرائط تمام پوری ہو پھر آپ کی توبہ قبول ہوتی، لیکن سحر کے وقت استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ اگر وہ شرائط مفقود بھی ہوں تب بھی پروردگار آپ کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ شرطیں آپ پوری نہیں بھی کر رہی ہیں توبہ کی، تب بھی آپ کی توبہ مقبول ہو جائے گی۔ یہ روایت کے اندر الگ سے یہ چیز آئی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ سحر کے وقت کوئی استغفار کرنے والے اس طرح سے ہوں جو صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر سے پہلے پر سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ایک سچے نیت سے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ دینا بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی دعائیں استغفار کی پڑھی جائیں، تو یہ اس کا دماغ میں آپ کو خیال رکھنا۔ روزے میں کوشش یہ کریں کہ آپ کی ظاہری شخصیت بھی اچھی ہونی چاہیے، ظاہری شخصیت، آپ تر و تازہ شکل سے نظر آئیں، بہتر نظر آئیں، جیسے کہ عام طور پر خوشبو اگر لگائی ہوئی ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، استری کر کے پہنا، بہت سے لوگ رمضان میں دکھائی دیتے ہیں ہمیں، مرد حضرات پٹا ہوا بنیان پہن کے پھر رہے ہیں، اور خواتین ہیں وہ جھاڑ فانوس کی طرح سے اپنے بال انہوں نے کیے ہوئے اور پھر رہی ہیں مثلا، اور عجیب و غریب ہولیا مثلا بنا کے جو ہے گھر میں پھر رہے ہیں، چڑچڑے نظر آ رہے ہیں شکل سے، ہر ایک سے لڑتے پھر رہے ہیں چڑچڑاہٹ کی وجہ سے، یہ روزے کے ثواب کو کم کر دینے والی چیزیں۔ اپنی ظاہری شخصیت کو بھی ایسا بنائیے کہ جو اٹریکٹیو ہو ذرا، یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ لگے کہ وہی، جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے بھی کہ مثلا منہ سے بدبو آ رہی ہے ان کے، وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ نہیں، جیسے بہت سے کہ پروردگار کو ہو سکتا ہے کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں کہا جائے ان کے جسم کا جو پسینہ ہے وہ ان کو پسند، پروردگار کو بڑا پسند ہے، محنت کی وجہ سے نکلتا ہے۔ آپ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہاؤں گا ہی نہیں محنت مزدوری کی بات اور ویسے ہی گندا رہوں گا کیونکہ پروردگار کو، ان معنوں میں نہیں، تو اپنی ظاہری شخصیت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں سے مسکرام کے ملے، نہ کہ ہر ایک کو مثلا کاٹ کھانے کو انسان دوڑے۔ خوش اخلاقی میں اضافے سے اضافہ ہونا چاہیے، اضافے سے اضافہ، آگے سے آگے بات بڑھے، خوش اخلاقی پہلے سے زیادہ نظر آئے بنسبت کہ انسان ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا نظر آئے، اور پورے کے پورے تمام جسم کے اعضا اس کے وہ روزے سے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا ہوا، جب بھی وہ کسی شاعر نے شعر کہا ہے نا کہ اعضا تمام سوم میں رہتے ہیں روزے دار، روزے ہزار رکھتے ہیں ہم ایک ماہ میں، یعنی آپ دیکھیں آپ ایک روزہ نہیں رکھ رہی، آنکھوں کا بھی روزہ ہے اور کانوں کا بھی روزہ ہے اور زبان کا بھی روزہ ہے اور ہاتھوں کا بھی روزہ ہے اور پاؤں کا بھی روزہ ہے اور دل کا بھی روزہ ہے اور دماغ کا بھی روزہ ہے اور خیالات کا بھی روزہ ہے، کوئی برائی کا خیال دماغ میں نہیں آ رہا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اعضا تمام سوم میں رہتے ہیں روزے دار. جب ہر ہر جسم کا آز ایک ایک رگ ایک ایک شریان اور ایک ایک نرو جو ہے آپ کی روزے سے ہوگی، تو وہ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ روزے ہزار رکھتے ہیں ہم ایک ماہ، یعنی اتنے سارے روزے رکھ رہے ہیں ہم نے، کوئی صرف زبان کا روزہ تو نہیں رکھا ہوا ہے یا حلق کا روزہ نہیں رکھا ہوا ہے یا پیٹ کا روزہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، بلکہ اطاعت پروردگار میں اپنے جسم کا ہر عضو ہر پارٹ جو ہے وہ اس کی اطاعت کے اندر آمادہ ہے. اس وجہ سے آپ کو اتنے زیادہ روزوں کا ثواب جو ہے اس مہینے میں ملے گا. اگر کسی شخص نے اس ماہ مبارک رمضان کو کھو دیا، ضائع کر دیا، گن گن کر دن گزارے کہ کب اس سے ہمارے پیچھا چھوٹے گا، اور یہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، اب اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میدان عرفات میں حاضر ہو جائے، یعنی صرف حج کا ایک موقع اس کے پاس اور ایسا ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا. جو رمضان میں نہیں بخشوا سکا، پھر بہت مشکل ہے کہ کسی اور موقع پہ سوائے اس کے کہ وہ حج پہ چلا جائے. تو جو حج پہ نہیں جا سک رہا ہے، تاریخیں نکل چکی ہیں اس کے لیے، اس کے لیے بہت بہترین موقع یہ آ رہا ہے رمضان کا، اس کو بھرپور طریقے سے گزار لے اور اپنی تمام زندگی کے گناہ بالکل پانی کی طریقے سے بہ کر چلے جائیں گے. پروردگار کے رحمت کی ایک چھینٹ بھی اگر ہمارے اوپر پڑ گئی تو چاہے گناہوں کا سمندر ہی ہمارے ذمے کیوں نہ اس کو بھاپ بنا کے اڑا دے گا. تو یہ دماغ میں رکھیے کہ اس مہینے کو کسی طور پر ضائع نہ ہونے. کچھ افراد ایسے ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوتے، اس میں بھی کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار نہ ہو جائے، ان کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے روزے قبول نہیں ہوتے، وہ کون سے افراد ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ وہ شخص جو اپنے امام کی مخالفت کرے. ایک ان کے اوپر بھی انتباہ ہوتا ہے اس حدیث کا کہ جو کہ امام کے زمانے کو جنہوں نے پایا تھا، امام کو حکم دیتے تھے اور خلاف ورزی کرتے تھے یا ان سے جنگ پر آمادہ ہو جاتے تھے. اور اس کی ایک عموم بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے اپنے امام کی مخالفت کرنا، یعنی آئمہ نے جو احکام دیے ہوئے ہیں، ہم خود امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں اللہ صلی علی محمد و علی محمد وقت گزار رہے ہیں، تو جتنے احکامات ہمارے پاس موجود ہیں ان پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اور صریحاً مخالفت، تو پھر ایسے افراد کے روزے قبول ہونے بہت مشکل ہیں جن کی اکثر زندگیاں، پوری زندگیاں اس سلسلے میں امام کی مخالفت میں بسر ہو رہی ہیں. دوسرا گروہ ہے اس سلسلے میں عورتوں کا، ناشزہ عورتیں، ناشزہ، نافرمان، خود اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرنے والی، ناشزہ ان کو کہا جاتا ہے. مثلا معمولی بات پہ لڑ جھگڑ کر مثلا اپنے مہکے چلی گئی ہیں، شوہر سے بات چیت بند کر رکھی، یا کوئی بھی اس طرح سے جو نافرمان ہیں، ایسوں کے عورتوں کے متعلق کہا جاتا ہے ان کے بھی روزے قبول نہیں. تیسرا گروہ ہے نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے افراد، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ان کو زبان سے ایسے ایسے جملے کہہ رہے ہیں جس سے ان کی توہین ہوتی، یعنی والدین کے جو نافرمان ہیں ان کے بھی کوئی روزے، پورے چاہے کتنے ہی اپنے آپ کو ہلکان کر لیں روزے رکھ کر، البتہ روزے رکھنے واجب ہیں ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی روزے مقبول نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا نہیں کرنی، لیکن تم نے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا اس سے. تو ہاں، صرف ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ افراد اپنے آپ ان تمام اپنے اعمال سے نادم ہو جائیں اور توبہ کر لیں، تو یہ تینوں گروہ بھی رحمت پروردگار میں شامل ہو جائیں گے اور ان کے روزے بھی مقبول ہو جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان تین گروہوں کے متعلق خاص طور پہ کہا جاتا ہے ان کا کوئی روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. اچھا، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، دیکھیں ہم تو جیسے ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تو گن گن کر دن گزارتے ہیں، جبکہ امام افسوس کرتے جاتے تھے، اب ایک دن اور کم ہو گیا، اب ایک دن اور کم ہو گیا، اب ایک دن اور کم ہو گیا، اداسی بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسے جیسے عید کے قریب جا رہے ہیں، جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا جا رہا ہے امام اداس ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب امام فرماتے تھے السلام علیکہ یا عید الاولیاء رمضان کے متعلق کہتے تھے، اے اولیاء کی عید والے مہینے تجھ پر ہمارا سلام، یعنی جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اولیاء کی عید ہوتی، جیسے جیسے یہ مہینہ ختم ہوتا جاتا ہے ان کے غم اور افسردگی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اتنا بہترین مہینہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا. تو جب بھی وہ پیغمبر فرماتے تھے نا کہ انسان اگر واقعی معرفت اس کی رکھتا تو چاہتا کہ پورے سال رمضان رہتا، لیکن کیونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے تو اس وجہ سے ہماری یہ کیفیت اس سلسلے میں ہو جاتی. کچھ آفات روزہ کہلاتی، روزے کی آفتیں، یہ ثواب روزہ کو انتہائی کم کر دینے والی چیزیں. ثواب روزہ سب سے پہلی تو چیز ہے غرور و تکبر. انسان کے اندر ایک لحاظ سے غرور آنے لگتا ہے، ہر ایک سے کہتا ہے بھائی زیادہ مجھے تنگ نہیں کرو، میں روزے سے ہوں، زیادہ دماغ مت خراب کرو. اکثر کنڈکٹر حضرات اس میں بسوں میں کہتے نظر آتے ہیں. تو بہرحال یعنی بس بڑا غرور و تکبر، جناب بس اب تو جبریل امین تھوڑی دیر بعد وہی لے کر ان کے اوپر گویا نازل ہونے والے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے بھائی. تو غرور و تکبر، ریاکاری، باتوں باتوں میں احساس دلانا، ریاکاری، اس سے روزے کا ثواب بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. باطل تو نہیں کہا جائے گا سوائے اس کے کہ پورے کا پورا روزہ ہی کسی اور کو دکھانے کے لیے رکھا. غصہ کرنا، غصہ یعنی بے جا غصہ، ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد جیسے جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں، حالت روزہ میں سگریٹ نہیں مل رہی ہے ان کو مثلا، اب کیا ہے چڑچڑے بنے ہوئے ہر ایک پہ غصہ اتار رہے. نہیں، اب سوچیے کہ یہ ثواب روزہ آپ کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گا، اس مہینے کی کیا آپ نے معرفت پھر حاصل کی. موسیقی اور گانے، ٹھیک ہے ہم ویسے گانے نہیں سن رہے لیکن ٹی وی پر حرام موسیقی آ رہی، ٹی وی بس کھلا ہوا ہے حرام موسیقی آ رہی ہے، کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں بیک گراؤنڈ موسیقی آج کل زیادہ ہو جاتی ہے اور آواز کم ہو جاتی ہے بولنے والے کی، وہ کانوں میں جا رہی ہے. اب یہ خود بخود آپ کی روحانیتوں کم کرنے والی چیزیں. ایسا ہی ہے جیسے کمرے میں آپ نے اے سی کھول رکھے ہیں اور سارے ایگزاسٹ فین بھی آن کر رکھے ہوں، گاڑی میں اے سی چل رہا ہے اور ساری کھڑکیاں جو آپ نے کھول رکھی ہوں تو ٹھیک ہے وہاں سے ٹھنڈی ہوا رہی ہے لیکن ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو کے باہر بھی نکل رہی، تو آپ رحمتیں حاصل کر رہے ہیں پروردگار کی طرف سے، نزول ہو رہا ہے لیکن ہم نے ایگزٹ اتنے سارے کھولے ہوئے کہ وہ نکاسی اوپر ٹنکی پانی سے بھرتے چلے جا رہے ہیں موٹر سے، نیچے کے سارے نل کھول رکھے ہیں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں. تو موسیقی ہے، گانے ہی، اس طرح کی چیزیں ہی اس کے ثواب کو ختم کر دیں گی. آپس کے لڑائی جھگڑے، یہ خود آپ کے روزے کے ثواب کو انتہا سے زیادہ ختم کر کے اور ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. انسان کو لڑنا جھگڑنا اس میں بالکل ترک کرنا چاہیے. بہت سی احادیث کے اندر مفہوم یہ کہ کوئی شخص لڑے بھی تو اس سے کہہ دو کہ بھائی میں لڑ نہیں سکتا، مجھے معاف کرو، میں روزے سے ہوں، آئی ایم سوری، مجھے آپ اس سے معاف رکھیے، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، تو دوسرا بھی خاموش ہو جائے گا. تو ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچانا. غیبت، جو کہ روزے کے ثواب کو پیغمبر نے باقاعدہ خوان بھجوائے تھے کہ تم لوگ عورتوں کا روزہ کب ہے، تم نے تو ابھی سب کھا پی کے گئی ہو مردہ بھائی کا گوشت کھا کے، تمہارا روزہ رہا کب؟ تو باقاعدہ پیغمبر نے عمل سے ایک باقاعدہ کھانا بھجوایا تھا کچھ لڑکیوں کو کہ جو کہ جنہوں نے غیبت کی تھی اس مہینے میں، کہا پیغمبر نے کہا تمہارا روزہ ہے ہی کب. اور یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں دوسروں پر غضبناک نہیں ہوگا، جو اس مہینے میں غضبناک نہ ہوگا تو خدا قیامت میں اس پر غضبناک نہیں ہوگا. بہت سے ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ کو غصہ آئے گا اور آپ کہیں گے کہ میرا غصہ بالکل بجا بھی ہے. ٹھیک ہے، بجا ہے، پروردگار عالم کا بھی اگر میدان قیامت میں جو غصہ ہوگا وہ بجا ہوگا، لیکن آپ اس سے توقع یہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ پھر اس کے باوجود بھی ہم کو معاف کر دے، ہم سے غفلت ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو بہت سارے افراد سے آپ کو غلطی ہوتے نظر آئے گی، آپ کو غصہ بھی آئے گا، لیکن اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور کوئی ایسی بات اس کو نہ کہیں. طنز کرنا، برا بھلا کہنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ میدان قیامت میں خدا آپ پر غضبناک نہ ہو. کہا جاتا ہے نا کہ جتنی جو چاہیں آپ پروردگار سے میدان قیامت میں جو فیسلٹی چاہیں وہ پروردگار سے حاصل کر سکتے ہیں. بس اس کا ایک طریقہ یہ کہ جو آپ اپنے لیے وہاں پر چاہتے ہیں وہ یہاں دوسرے لوگوں کے لیے چاہیں. یہ ایک آسان ترین حل. آپ چاہیں کہ آپ کی خطائیں معاف ہوں، آپ دوسروں کی خطائیں معاف کیجیے. آپ چاہیں خدا وہاں پر آپ پر غضبناک نہ ہو، آپ یہاں پر لوگوں پر غضبناک نہ ہو. آپ وہ چاہیں گے وہاں پر لوگ ہوں جو آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش کر سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں، تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کی مدد. یعنی جو چاہیں آپ میدان قیامت میں آپ سے سلوک ہو یہاں پر خود سے کر کے چلے جائیے، لازمی اس کا نتیجہ میدان قیامت میں آپ کو فائدے کی صورت میں ظاہر ہو. تو یہ آسان ترین حل ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی مشکل چیز نہیں. اور اس مہینے میں فضولیات فضول باتوں سے اپنے زبان کو بالکل محفوظ کریں. چوتھے امام کے متعلق تو یہ بات مشہور ہے ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ سوائے ذکر کے, تسبیح کے, تکبیر کے اور تحلیل کے پیغام چوتھے امام کی خاموشی بے انتہا مشہور, کوئی اور بات کرتے ہی نہیں تھے سوائے یا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہوتی تھی, کہ تسبیح کرتے ہوئے زبان نظر آتی تھی, تحلیل کرتے ہوئے, تکبیر کہتے ہوئے, ذکر خدا میں مصروف زبان نظر آتی تھی. اس کے علاوہ عمومی کوشش کرتے تھے, عام باتیں بھی بالکل ہی ختم ہو کے رہ جاتی تھیں. چوتھے امام کی خاموشی سوائے ان چیزوں کے کہ اطاعت کے اندر صرف زبان استعمال ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں, اور عام گفتگو بھی کوشش کرتے تھے اوائڈ کریں اس میں. تو چلے ہمارا وہ مقام نہیں کہ ہم عمومی گفتگو, لیکن کوشش یہ کریں کہ فضولیات کے اندر بلا وجہ کی بحثیں, بلا وجہ کے ڈسکشن, ان کو اوائڈ کریں. مہینہ اس میں اپنی زبان کو تھکائیں صرف ذکر خدا میں. سیاسیات کے اوپر گفتگو کرنا اور ادھر ادھر کی, یعنی عموم یہاں کی سیاست جو ہر وقت اخباروں کے اندر آپ پڑھتے ہیں, بس وہی آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں, کون سی ایسی کوئی کریٹو تھنکنگ اس کے اندر آ رہی ہوتی, بس جو خبریں سب نے پڑھی ہیں اسی کے اوپر ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, بیکار ہے وہ. تو بہرحال, اور صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ جو مستحب روزے بھی ہیں, پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھیے ابھی بھی آج بھی جو آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں وہ کل مستحب کی نیت سے بھی اگر روزہ رکھ لیں, اور یعنی جب تک ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ رمضان کی نیت سے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا حالت شک میں, تو کم سے کم اگر کوئی مستحبی روزہ بھی رکھ لیں تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مستحبی روزہ رکھ لے تو تمام زمین کو اگر سونے سے بھی لبریز کر کے راہ خدا میں صدقہ کر دی جائے تو اس ثواب کے برابر نہیں ہے جو میدان قیامت میں ایک مستحبی روزہ رکھنے کا پروردگار اس کو ثواب عطا کرے. پوری زمین کو سونے کا بنا کر راہ خدا میں صدقہ کرنا, آپ سوچیے, تصور کیجئے, یہاں ایک تولہ بھی آپ سونا اگر آپ لیتی ہیں اور وہ غریبوں کی امداد میں آپ خرچ کر رہی ہیں, مثلا 50,000 روپے کے قریب جو تولہ سونا ہو گیا ہے یہاں پر, تو کتنے لوگوں کی امداد, کتنا ثواب ہے غریب کی بھی امداد کرنے کا, پوری زمین کو سونے کا بنا کر راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب, سوچیے ایک مستحب روزے کے برابر جو ہے وہ کتنا عظیم الشان ثواب دلوانے والا. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ جو مستحب نمازیں ہیں یہ موجب کمال نماز واجب, اور مستحب روزے موجب کمال واجب روزہ, یعنی مستحب نمازیں جو ہیں آپ کی واجب نمازوں میں جو کمی واقع ہو جاتی, کبھی آپ کا خشوع خضوع باقی نہیں رہتا, کبھی ادھر ادھر کے خیالات دماغ میں آتے رہتے ہیں, تو یہ مستحب نمازیں یا جو نافلہ آپ پڑھتی ہیں یہ جا کر اس کمی کا جبران کر دیتی ہیں, اس کمی کو پورا کر دیتی ہیں. اسی طریقے سے جو مستحب روزے واجب روزوں میں جو آپ کی کمی واقع ہوتی, کبھی کسی پہ غصہ ہو گئے, ناراض ہو گئے, لڑائی جھگڑا کر لیا, اور آفات روزہ جو ابھی آپ نے سنی اس کا شکار ہو گئے, روزہ باطل نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے روزے کے ثواب کو کم کر لیا, تو یہ مستحب روزے ان کے ساتھ جا کر جڑ جائیں گے اور رمضان کے روزوں کے ثواب کو مکمل کر دیں گے. تو گاہے بگاہے کوشش کر کے ہفتے 15 دن میں ایک آدھ بار انسان کو عمومی زندگی میں بھی روزے رکھنے کا عادی ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جو فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے, رجب کو آئمہ کا مہینہ کہا جاتا ہے, شعبان کو پیغمبر اسلام کا مہینہ, اور رمضان پروردگار عالم کا مہینہ. اور پیغمبر فرماتے ہیں جو شعبان میں ایک روزہ بھی رکھ لے گا, ایک, 30 روزوں کی بات بھی نہیں ہو رہی, قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں, ایک روزہ بھی اگر ماہ شعبان کا رکھ لیا, تو ابھی آپ تو ماشاءاللہ رکھتی آ رہے ہوں گے اس مہینے میں روزے, لیکن یہ کہ ابھی بھی ایک دن آپ کے پاس ہے, ایک روزہ بھی اگر رکھ لیا تو پیغمبر نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے اس کے لیے. ایک تو چیز یہ ہو گئی, اور خاص طور پہ شعبان میں روزہ رکھنے کا ایک بہت زبردست فائدہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر کیا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر کوئی شخص شعبان میں روزہ رکھ لے تو وسوسوں سے اور غم و غصے اور غم و اندوں سے اس کا دل بالکل پاک ہو جائے گا. عام طور پر جو ڈپریشن کے مریض ہیں, کیونکہ روزہ رکھنے سے ڈپریشن کا مرض دور ہوتا ہے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شعبان میں روزہ رکھنے سے جو وسوسوں کا شکار ہے انسان, بہت زیادہ شکی ہو جاتا ہے نا بعض اوقات, نمازوں میں شک آ رہے ہیں اور وضو میں شک آ رہے ہیں اور فلاں چیز میں شک آ رہے ہیں اور نجاست و طہارت کا ہر وقت شک ہے, جو شعبان میں روزے رکھتا ہے اس کو وسواس سے نجات مل جاتی, और ये जो डिप्रेशन वगैरह अमूमी जिंदगी में एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, शाबान के रोजे इस बीमारी को भी दूर कर देते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अगर इंतबाह किया जाए इन चीजों का और रिसर्च की जाए और डॉक्टर हजरात जो दीनदार अफराद हैं वो इसके अंदर आगे बढ़ें और ऐसी चीजें निकालें कि अपने मरीजों को भी बताएं। कितने हर तकरीबन हर शख्स आजकल नफसियाती मरीज बना हुआ है किसी ना किसी दर्जे में, उनको बताएं कि जो डिप्रेशन हो रहा है, जो वसवसे आपको आ रहे हैं, जो चक्की मिजाज आप बने, आप माह शाबान में रोजे रखें, देखें कैसे। क्योंकि ये मुखबिर सादिक ने खबरें दी हुई, ये जो हमारे जिस्मों के हमारे दुनिया और आखरत दोनों के जो निगरबानी करते हैं उन्होंने हमें चीजें बताई हुई, बस ये कि कोई अमल करने वाला नहीं, और अमल उस वक्त होगा जब उनके इल्म में बात आएगी, तो इल्म में भी चीज नहीं होती। तो पहले मरहले में इल्म हासिल करना और उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल करना। अच्छा, अब उसके बाद एक रोजा और कहलाता है जिसे रोजा तमरीन कहा जाता है। तमरीन असल में कहते हैं मश्क और प्रैक्टिस को, मश्क और प्रैक्टिस। हमारे छठे इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, 9 साल के जो बच्चे ये जो उससे करीब करीब उम्र के होते थे उनको भी रोजा रखने को कहते थे, और कहते थे कि अगर इनको रोजा रखवाया जाए और जिस वक्त गलबाए भूख हो जाए या ज्यादा प्यास लगने लगे तो रोजा तोड़वा दें। इनके ऊपर कोई रोजा वाजिब तो नहीं, लेकिन इससे क्या है, इन बच्चों में जो करीबल बुलूग होते, जैसे लड़कियां हैं 10वें साल के पहले दिन रोजा वाजिब हो जाता है। अभी वैसे उनका मसला मसाइल शरीयत के अंदर आएगा, ऐसी बच्चियां जो कमजोर टाइप की हैं उनका मसला क्या होगा इस सिलसिले में जो रोजा इस तरह से नहीं रख पाती। लेकिन अभी समझ लें कि हम नाबालिग बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके 9 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, लड़की के या लड़के हैं मसलन 9-10 साल की उम्र के हैं तो उन पर रोजे वाजिब नहीं हुए हैं, लेकिन इनको आदत हो, ये कोई बटन दबाने की, जैसे कोई बहुत से लोग, जैसे पर्दे के मसाइल में मैंने बताया था कि बहुत से लोग कहते हैं भाई अभी तो ये बालिग नहीं हुई, भाई ये जब 10वें साल का पहला दिन आएगा एक रात में बटन दबाने से एकदम से इसके ख्याल नहीं बदल जाएंगे, इसको पहले से आपको आदत डालनी पड़ेगी 1-2 साल पहले से पर्दा करवाने की, फिर ये पर्दा करने पर मुकम्मल तैयार होगी जब ये बालिग हो जाएगी। तो बच्चों को भी इस तरह से आदत डलवाई जाए रमजान के, ताकि उनको रमजान के रोजे बलूग जब उनका आ जाए तो उस वक्त उनको वो रोजे बोझ ना महसूस हो, वो आदी हो। तो ठीक है, अगर गलबा भूख और प्यास ज्यादा हो जाए तो इतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं, उस वक्त तोड़वा दीजिए उनको। लेकिन जैसे होता है 2 घंटे का 3 घंटे का 4 घंटे का 5 घंटे का दोपहर जोहर तक का, इस तरह से बच्चों को, नाबालिग बच्चों को रोजा रखवाया जाए ताकि उनको एक मश्क और प्रैक्टिस हो जाए। ये है, तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए बच्चों के सिलसिले में, तरबियती उम्र में ये चीज शामिल होती है। अच्छा, अब रमजान के को गुजारा कैसे जाए, प्रोग्राम्स क्या हो इसमें, यानी आपका एक इतना बेहतरीन महीना है, आप छुट्टियां कभी अपने जो वो करती हैं प्रोग्रामिंग करती हैं कि भाई फला जगह जाएंगे, फला तारीख को वहां जाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे, इतने दिन यहां रहेंगे, वहां ये करेंगे, पूरा एक प्रोग्राम होता है ना। तो ये भी आपके पास एक रूहानियत को अपने कवी करने का एक प्रोग्राम है इस महीने में, इसको कैसे गुजारें, इसमें चंद चीजों का आपको ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। पहली तो चीज ये कि मुस्तहब कामों की तलाश करें, सोचें कि आप नेकियां कौन कौन सी करें, एक लिस्ट बना के रखें, कॉपी एक मेंटेन करें कि अच्छा मुझे ये करना है, इतनी तिलावत करनी है, इतनी फला चीज करनी है, इतने गरीबों की इमदाद करनी है, इतने पैसे सदके में देने हैं, फला चीज करनी है, ये किताब है मैं फला को गिफ्ट में दूंगी, ये इस तरह से करूंगी, पूरे आप देखेंगे कॉपियां भरती चली जाएंगी और आप देखेंगे अरे बहुत मजा आपको आएगा कि वाकई नेकियों की इस तरह से, जिस तरह थिंग्स टू डू और वो सब कुछ जो आप पूरे चार्ट बनाती हैं कि आज के दिन मुझे क्या करना है क्या करना है, इस तरह की प्रोग्रामिंग आप अपनी करें, फला दुआ पढ़नी है, उसके बाद ये करना है, फिर घर के ये फला फला काम निपटाने हैं, वालदा का हाथ बटाना है, और उसके इन सब फायदे सवाब और फायदे आपको लेती चली जाए, यानी मुस्तहब कामों की तलाश। इतना वक्त नहीं, वरना मैं इसकी भी पूरी एक फहरिस्त आपके सामने बयान करता, लेकिन ये कि आप खुद तलाश करेंगे कौन से काम ऐसे हैं, ऐसा ना हो कि वो 2-3-4 के बाद आप की उंगलियां जो है उस जगह पे रुक जाएंगे, वो 3-4 हो गए बस काफी है, इसमें इससे ज्यादा कहां तलाश करें। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम भी अपने इसमें कहते हैं ना कि जब हम मैदान अरफात में कहते हैं उनसे, या मसलन 15 शाबान की रात को या शब कदर में कहते हैं कि इंसान अपने गुनाहों को शुमार करे, तो कह रहे हैं अक्सर अफराद की उंगली एक पर ही अटक के रह जाती, समझ में नहीं आता कौन से गुनाह की बात हो रही, यानी अपना गुनाह भी कोई याद नहीं आ रहा होता। मैदान अरफात में कहा जाता है कि परवरदिगार की 10 नेमतों को शुमार करें, तो लोग उंगली पकड़ के बैठे होते, समझ में नहीं आता कि कौन सी नेमत को शुमार करें, तो ऐसा दिमाग बाज़ोकात माउफ हो जाता है। तो मुस्ताहब कामों की तलाश आप बाकायदा एक लिस्ट बनाएं, अभी आपके पास एक आध रोज और है, बस ये हो गया कि हालात की वजह से ये एक हफ्ता डिले हो गई क्लास, वरना पिछली दफा ही बात बयान हो जाती तो आपके पास और वक्त आ जाता। बहरहाल मुस्ताहब कामों की तलाश करें, پھر دوسری ہے کہ دروس کے اگر کوئی پروگرام کسی جگہ پہ ہو رہے ہوں تو اس میں آپ شریک ہوں، اور اگر کسی جگہ نہیں ہو رہے تو اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں بھی آپ بہت سی چیزیں شروع کر سکتی ہیں، اپنے گھر میں ایک ہفتے ایک کے گھر میں ہو جائے، دوسرے ہفتے دوسرے گھر میں ہو جائے، اسی طریقے سے ہی جو ہے دین کا کام آگے بڑھتا ہے۔ بس گھر میں صرف افطاریاں بکتی رہیں اور سحریاں بکتی رہیں اور صرف اور ٹی وی اور وہ بھی یہی فریضہ انجام دے رہا ہے، جتنے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں صرف اور صرف کھانوں ہی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، گویا صرف رمضان صرف تھوڑی سی دیر رکنے کا اور اس کے بعد فقط کھانے پینے ہی کا نام ہے۔ میں کتاب بھی ایک دفعہ خرید کے لے کر آیا تھا، ایک عام مسلمانوں کے بک اسٹال وہاں پہ تھی، اکابر کا رمضان، اس میں ڈھونڈوں میں اپنے شوق میں لے کر آیا کہ دیکھیں اچھا کیا کیا کرتے رہے ہیں بہت سارے افراد، تو پتہ چلا اس میں کھانوں ہی کی تفصیل لکھی ہوئی تھی ساری، سحری میں یہ اور افطار میں یہ اور فلاں چیز میں یہ۔ تو صرف کھانے پینے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور چیزوں کی طرف بھی انسان متوجہ ہو کہ اس مہینے کو میں کیسے گزاروں۔ تو دروس کے ایسے پروگرام، اس میں یقیناً معرفت کی باتیں ہوں گی، اس میں احکامات بیان کیے جائیں گے، اس میں انسان کی روحانیت کو قوی کرنے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا کر کہیں جانا ممکن نہیں ہے، انعقاد ممکن نہیں ہے، تو آپ مدرسے کی لائبریری کی ممبر بن کے سی ڈی لیں، کتابیں لیں، مدرسے کا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس میں مختلف علماء کے دروس وغیرہ موجود ہیں، ان کو آپ سنیں، یعنی اپنی معلومات میں اس طرح سے درس و تدریس میں اس مہینے کو گزاریں۔ یہ خود اس کے پروگراموں میں خاص طور پر شامل ہونا چاہیے، سوتے ہوئے اور کھاتے ہوئے اس مہینے کو صرف گزارنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد کتب کا مطالعہ، یہ ضرور اپنی لازمی طور پر زندگیوں میں شامل کریں۔ دیکھیں کتاب اگر کوئی شخص نہیں پڑھے گا، صرف ہم پچھلے جو یہاں پہ سینئر گروپس ہیں ان کو بھی اکثر و بیشتر ڈانٹ پھٹکار ہوتی رہتی ہے اس معاملے میں کہ صرف مدرسے میں پڑھائے جانے والے نوٹس کی حد تک اگر آپ رہ گئیں تو کوئی خاص آپ علمی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ ظاہر ہے یہاں پر ایک ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے، اتوار کے دن یہ صرف آپ آتی ہیں 3 گھنٹے کی، اس میں چلیں 2 لیکچرز آپ کے ہو گئے، یہ بہت ناکافی ہیں۔ سال بھر میں اگر کریں، چھٹیاں وٹیاں سب نکال دیں، تو کتنا کم وقت آپ کے پاس بچتا ہے۔ تو آپ اس کمی کو کیسٹوں کے ذریعے اور کتابوں کے مطالعے کے ذریعے پوری کریں، تو بہت سی چیزیں محتاج نہیں ہوں گی کہ اتوار کو جائیں گے تو ہم کچھ حاصل کریں گے، باقی پورے ہفتے ایسی گھر میں بیٹھے ہوں، نہیں۔ کتاب مطالعہ کتب کے عادی بنے، اچھی اچھی کتابیں، ہر خاتون کی میں توقع کرتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس اپنی ایک ذاتی لائبریری ضرور گھر میں ہونی چاہیے، چاہے ایک شیلف پہ مشتمل کیوں نہ، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتی جائیں بڑھاتی جائیں بڑھاتی جائیں، لیکن ایک ذاتی لائبریری، ٹھیک ہے ابا کی ہے اور بھائی کی کوئی ہے نہیں، آپ کی اپنی ایک ذاتی لائبریری ہونی چاہیے، چاہے وہ کتنی کم کتابیں 10-15 کتابوں سے اس کا آغاز کریں، لیکن ہونی چاہیے۔ تو اس کی طرف زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں، رغبت کریں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ایسے افراد کی آپ کو مدد کرنی ہے جو مالی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے یا میدان عمل میں کمزوری کے اعتبار سے ہوں، ان کی کمک اور مدد آپ کو کرنی۔ صرف ہم مدد صرف پیسوں ہی کی مدد کو سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں کتنی خواتین ہیں ان کی نماز روزے غلط ہوئے چلے جا رہے ہیں، مسائل شریعت کا ان کو علم نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں عورتوں کے مخصوص مسئلے، دیندار خواتین بھی صحیح طور پر ان سے واقف نہیں ہیں۔ جو چیزیں آپ سنیں عورتوں تک پہنچائیں، ان کی نمازیں خراب نہ ہوں، روزے خراب نہ ہوں۔ کیسے ہے آپ اس پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چند باتیں آپ کو پتہ چل گئیں اور کسی دوسرے کو آپ نہ بتائیں؟ اس ماہ مبارک میں کمزوروں کی مدد، کمک، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے کمزور ہوں ان کی مدد کریں، عمل کے اعتبار سے کمزور ہوں ان کی مدد کریں، فقہی اعتبار سے کمزور ہوں ان کی مدد کریں، بہت ساری چیزوں کے اندر مالی لحاظ سے ان کی بھی کریں۔ لیکن صرف ہمارے ہاں مدد کرنے کا مفہوم فقط اور فقط پیسے کے اعتبار سے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ تو آج آپ کو 10 کروڑ روپے بھی دے دیے جائیں تو ایک گھنٹے میں اتنے مستحقین ہوں گے کہ اگلے گھنٹے میں پھر 10 کروڑ کی ضرورت آپ کو پیش آئے گی۔ وہ پروردگار عالم ہی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے کتنا بھی، لیکن جتنی ہمارے اندر اپنی حیثیت ہے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کے اعتبار سے ہو، آپ کی چند عورتوں کے اندر سے ہے، آپ مجالس پڑھنے جاتی ہیں، 2-4 لوگوں آپ کی نگاہ میں ہیں، کچھ غریب ہیں ایسے، کچھ کو کتابوں کی ضرورت ہے، کسی کچھ ہے، آپ اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں، کسی سے کہہ سن کر بھی آپ مدد کروا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اپنا ہی اتنا کچھ موجود ہو اور ہر ایک کو اپنی جیب سے ہی آپ مدد کرنی، اپنے تعلقات کو استعمال کریں، اپنی جہ کو استعمال کریں دین کے کاموں کے لیے۔ آپ کسی کے تھرو کروا سکتی ہیں بہت سے کام۔ آپ کہیں گے بھائی فلاں شخص جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، ان کو کچھ کتابوں کی ضرورت ہے، 1000 روپے مثلاً چاہیے، آپ کسی کو بھی لے کے وہ کتابیں جو ہے گفٹ میں دلوا دیں، تاکہ یہ دین کا کام آگے بڑھے نا، یہ صرف پیسوں کی حد تک نہ رہ جائے معاملہ۔ مثلاً بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے اکثر مولانا رضا داؤدانی صاحب تھے، ان کے پاس بہت سے افراد خواتین ہیں، پردہ مکمل نہیں ہے ان کا، اور جناب مرد حضرات ہیں داڑھی نہیں ہے، اور سید ان کے پاس وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی صاف صاف بات ہے کہ آپ نے اپنا حق خود ختم کر لیا، جو کھلم کھلا گناہ کرے اسے سہم سعادت نہیں دیا جا سکتا، تو آپ اپنے ہولیے کو صحیح کریں، داڑھی وغیرہ رکھیں، کہ کتنے ہی افراد ایسے ان کو یہ مسئلہ بتائے کہ چاہے انہوں نے شاید بہت سے افراد ہیں لالچی کے تحت داڑھی رکھ لی کہ ہماری تاکہ مدد ہوتی رہے، ان عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہو، لیکن ایک بات آپ کچھ پیغام تو آگے پہنچائیں نا تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بہت سارے افراد حق رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت سے گناہوں کے باعث اپنے حقوق سے خود محروم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں بہت سی وجوہات کی بنا پر، تو یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی کمزور لوگوں کی مدد جس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، آپ باقاعدہ صرف سننے کی حد تک یا نوٹس بنانے کی حد تک نہ رہے گا جب تک عمل نہ کریں، ورنہ یہ سب بیکار، ورنہ تو کتابیں کے قبرستان بھرے پڑے ان تمام چیزوں کے اذکار سے، وہ لے کے آپ بھی شیلف کے اندر بھر لیجیے، اگر عمل نہیں کرنا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے روزانہ کی جو دعائیں، یہ بھی بہت اہم ہے، ایسا نہ ہو کہ صرف عمل کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کریں کہ بھائی میں فلاں کی مدد کر رہی ہوں فلاں یہ کر رہی ہوں اور دعاؤں سے غافل ہو جائیں، نہیں، ہر شخص کی روحانیت کی ایک نیڈ بھی ہوتی، وہ دعاؤں اذکار اس سے اس کی نیڈ پوری ہوتی، تو اس میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرے کام سے بالکل پہلو تہی کر لیں گے، ہم وہ کام کر تو رہیں غریبوں کی مدد کر تو رہیں اور لیکن دعائیں نہیں پڑھیں، دعائیں بھی پڑھنا ضروری ہیں، دعائیں بھی پڑھنا ضروری ہیں، تم روزانہ کی جو مشہور دعائیں ہیں وہ بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ضرور پڑھیں، یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم والی دعا، وہ ہر نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ کو مفاتی میں مل جائے گی، ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی جو دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور رمضان میں پڑھنے کی کچھ خاص دعاؤں میں سے، یہ بھی آپ ضرور اس میں پڑھیں، مفاتی کھولیں اس کے اندر سب دعائیں آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا و فی کل عام، یہ والی جو دعا ہے یہ بھی آپ کو مفاتی اور دیگر کتابوں میں مل جائے گی، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ لازمی ان کو ان دعاؤں کو روزانہ پڑھنے کی جو ہے عادت ڈالیں، تلاوت قرآن ہے یہ آپ اس کا انشاءاللہ جب شب قدر کی گفتگو آئے گی اس میں ہم اس کے بہت سارے اسرار و رموز جو علماء نے بتائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ تلاوت قرآن جو اس مہینے کی بہار ہے اس میں اس سے بالکل بھی غافل نہ ہو، اور اس کے اندر بھی اس بات کی تفصیل آئے گی کہ بہت سو میں تو متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں اور بات صحیح بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو چند آیات سے زیادہ ہم روزانہ نہیں پڑھ سکیں گے، تو کیا بہتر ہے تلاوت تیزی سے کرتے ہوئے چلے جائیں وہ بہتر ہے یا مثلا چند آیتوں کو تدبر سے تفکر کے ساتھ پڑھ لیں؟ تو اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کو ختم کرنے کا اور تلاوت کو کرتے ہوئے جانے کا اس کی ایک الگ سے بھی تاکید آئی، وہ تو ٹھیک ہے تفکر کریں تدبر کریں اس کو تو کبھی بھی کوئی نہ کوئی منع کر سکتا ہے نہ اس سلسلے میں کوئی دو رائے، لیکن رمضان کی خصوصیت یہ کہ اس میں صرف تلاوت بھی مطلوب ہے، اس کو جو فائدے آپ جس کام کے لیے بھی جس فکر سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے لیے الگ موقع کوئی نکالی، تفسیر آپ لے کر بیٹھے ہیں اس میں تدبر کریں تفکر کریں درس قرآن سنیں، لیکن خود قرآن کو ختم کرنا اور فقط تلاوت بھی مطلوب ہے چاہے آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے، یہ خود رمضان کی الگ سے خصوصیت کہ اس میں جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں چاہے اتنی زیادہ تفکر کے ساتھ ہم نہ بھی کر سکیں، یہ صرف رمضان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بات بیان کر رہا ہوں. ایران میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں جو اچھی دیکھیں اس قوم میں نکال نکال کے جب بھی پیش کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ہمیں نظر آئے تو ہم آپ کی بھی تصویر اس میں لگا کے پیش کریں کہ ووٹ دینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے خواتین کی، تو یہ فالتو وقت یہاں پہ بھی کیوں ضائع کیا جائے، تلاوت قرآن ہاتھ میں قرآن لے کے اس لائن میں لگ کے بھی تلاوت ہو سکتی، ہم دیکھتے ہیں کتنے افراد ہیں اور ممالک میں